الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين ان شاء الله تعالى آج ہم تفسیر دیکھتے ہیں آیت نمبر 55 سے اینڈ آف سورہ تک اور اس سے پہلے ہم پڑھ چکے میدان حشر کا حال لوگوں کا کس طرح سے وہاں پر پینک کا ماحول ہوگا کیسے جو ایمان والے ہوں گے وہ کہیں گے ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون کیسے اللہ تعالیٰ نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا واقعی وہ سچ ہو گیا اور رسولوں نے جو کہا تھا وہ بالکل ٹھیک تھا کیونکہ وہ اپنے سامنے دیکھ رہے ہوں گے اس دن کا ہو جانا اور جو سور جب پھونکا جائے گا اس وقت کے حالات بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان فرمائے اور جو بات فرمائے متى هذا الوعد ان کنتم صادقین وہ لوگ پوچھتے تھے کہ کب آئے گا یہ وعدہ کب ہوگا کب قیامت آئے گی تو اللہ تعالیٰ نے یہ جواب نہیں دیا کہ قیامت تب آئے گی یا قیامت کا دن وہ ہے یا تمہیں اس سے کیا قرآن کریم میں یہ سوال ان کا بار بار اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اور اس کے مختلف جواب دیے گئے اور یہاں پر بجائے یہ بتانے کے کہ کب آئے گی قیامت یہ کہا گیا کہ یہ دیکھو کہ جب وہ آئے گی تو ہوگا کیا تو لہٰذا جو وہ مناظر ہیں وہ اس قدر خوفناک ہیں جو قیامت کے دن کے مناظر ہیں کہ انسان ان کی اس دن اس کے لیے تاب لانا مشکل ہوگا ایسا منظر اس نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا آپ دیکھیں دنیا میں بھی جب لوگوں کے اوپر کوئی بہت ہی مشکل وقت آتا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں قیامت آ گئی ہمارے اوپر ٹھیک ہے اس لیے کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ قیامت ایسے ہی ہے کہ جو بہت کیوس کا ٹائم ہے تو دنیا کی کوئی بھی تکلیف یا کوئی بھی کیوس یا کوئی بھی زلزلہ کوئی بھی آفت مصیبت اتنی بڑی نہیں جتنے قیامت کا دن بڑا اور جتنا زیادہ اس دن میں ہولناکی ہوگی اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو جہنم والے ہیں یا جو نہیں مانتے ان کی بات یہاں پہ نہیں بیان فرمائی کہ ان کے ساتھ اس وقت کیا ہو رہا ہوگا بلکہ ڈائریکٹلی جو جنت والے ہیں ان کی صورتحال یہاں پہ بیان کی گئی اس لیے کہ جو وہاں کا منظر ہے وہ تو گزر گیا یہ جو ان کو ملے گا آگے اس کو بیان کیا گیا کہ وہ کس حال میں ہوں گے تو اس کو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اصحاب الجنتی بے شک جنت کے ساتھی یا جنت والے یا اہل الجنہ اصحاب کہا گیا اہل نہیں کہا گیا ورنہ تو اہل ہونا چاہیے نا لیکن صاحب میں نے آپ کو بتایا کہ ساتھی ہوتا ہے جو ساتھ ساتھ رہتا ہے تو یہ جنت کے ساتھی ہوں گے آپس میں بھی ساتھی ہوں گے اور جنت میں بھی ہمیشہ رہیں گے ان کا ساتھ جنت کا کبھی ختم نہیں ہوگا تو فوراً اس منظر کو دکھایا گیا کہ وہ جو پیچھے خوفناک اور ہولناک جو منظر تھا اس کو بیچ میں سے نکال کے فوراً دکھایا گیا کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے اس لیے کہ ایک مومن کے لیے حشر کا دن ایسے ہی ہوگا کہ بہت ہی مختصر جیسے عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت ہوتا ہے قیلولہ کے وقت تک وہ اپنی جگہوں پر پہنچ جائیں گے جنت میں جبکہ ابھی لوگوں کا حساب کتاب ہی ہو رہا ہوگا تو الیوم آج کے دن یہ کیوں کہا گیا تاکہ انسان اس دن کو امیجن کرے اس دن کو سوچے کہ جیسے کہ میں اس وقت وہاں پہ کھڑا ہوں
في شغل، شغل میں ہوں گے فاکہون، خوش ہو رہے ہوں گے. شغل کس کو کہتے ہیں؟ جیسے ہم کہتے ہیں نا آپ تو بہت مشغول ہیں، یعنی بہت بزی ہیں، یعنی آپ نا پوری طرح مصروف ہیں کسی چیز میں. جو چیز انسان کو باقی چیزوں سے اس کا ذہن ہٹا دے اور اس کو ایک طرف جس کو کہتے ہیں نا کہ کسی چیز میں کاٹ اپ ہو گئے ہو انسان، کسی چیز میں اتنا محو ہوا ہوا انسان، تو وہ منظر دکھایا گیا ہے کہ وہ اتنے مشغول ہیں، اتنے مصروف ہیں، اتنے زیادہ وہ اس چیز کے اندر لگے ہوئے ہیں کہ ان کو ہر چیز سے بے پرواہی ہو گئی، مگن ہیں، جس کو کہتے ہیں نا مگن ہو گئے. تو کس چیز میں وہ مگن ہوں گے جس کا یہاں پر ذکر آیا؟ پہلی بات اپنی بیویوں کے ساتھ مشغول ہوں گے، اپنے ازواج کے ساتھ. دوسری مجاہد فرماتے ہیں کہ نعمتوں میں مشغول ہوں گے، اتنی نعمتیں ہوں گی کہ وہ ان کے اندر ہر چیز سے بے نیاز ہو کے ان کے اندر جس کو کہیں گے کہ مگن ہو گئے ہوں گے، ہر چیز بھول گئے ہوں گے. نمبر تھری، شغل سے مراد یہاں پہ بے پرواہی بھی لی گئی ہے. بعض مفسرین نے کہا کہ یہ اتنے زیادہ مشغول ہوں گے کہ وہ بے پرواہ ہو جائیں گے جہنم والوں کے بارے میں، یعنی ان کو اب یہ نہیں ہوگا کہ ہمارے کون کہاں گیا. جیسے کہ ہوتا ہے کہ انسان کو دنیا میں ہر وقت اپنے پیاروں کی فکر، اپنی اولاد کی فکر، اپنے کسی نہ کسی دوست احباب کی فکر لگی رہتی ہے، تو وہاں پر اگر خدا نہ خواستہ کوئی جہنم میں بھی چلا گیا تو ان کو فکر نہیں ہوگی یا ان کو پرواہ نہیں ہوگی، وہ اتنے مشغول ہوں گے. جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں، آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں، جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ بچوں کو آپ لے جاتے ہیں نا وہاں جو ایک آرکیڈ ہوتا ہے جس میں بچے گیمز کھیلتے ہیں، تو کبھی اس میں دیکھیں اگر کہ جو واپسی کا منظر ہوتا ہے، بعض بچے تو زمین پہ لیٹ کے رو رہے ہوتے ہیں کہ ماں باپ گھسیٹ کے لے کے جا رہے تھے، وہ نکلنا نہیں چاہتے وہاں سے، اتنے وہ محو ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کتنا ٹائم گزر گیا. ایک گیم سے اٹھتے ہیں، دوسری پہ، دوسری سے تیسری پہ جاتے ہیں، اس طرح سے کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ وہ تو دیکھو کیسے اپنے شغل میں فاکہون، فاکہ کہتے ہیں اصل میں خوشی کو، ایک اس کا یہ مطلب ہے کہ خوش ہوں گے، اور فاکہ ویسے بھی پھل کو کھانے کو کہتے ہیں، اور یہ بھی ایک نعمت ہے کیونکہ جو پھل ہے وہ انسان اپنی ضرورت کے لیے کبھی نہیں کھاتا، لذت کے لیے کھاتا ہے، مزے کے لیے کھاتا ہے. تو یہ ایک عیش کی بات ہے، یعنی آپ دیکھیں جو بےچارا غریب آدمی ہے وہ سب سے پہلے جا کے پھل نہیں خریدے گا، روٹی خریدے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بیسک نیڈ ہے نا، پھل تو ایک لگژری ہے کسی کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ وہاں کی منظر کشی کر کے بتایا ہے، جتنی حد تک بھی انسان کی عقل سمجھ سکتی ہے، ورنہ ممکن نہیں ہے ہمارے لیے وہاں کے احوال کو پوری طرح سے سمجھنا ممکن ہی نہیں ہے. اسی وجہ سے لوگ پوچھتے ہیں نا کہ وہاں پہ ہم بور نہیں ہو جائیں گے، کیونکہ ہم اس کو امیجن کر ہی نہیں سکتے کہ وہاں پر وہ مناظر ہوں گے کیسے، کیسے ان کی مشغولیت تو اگر کتنی خوشی ہوگی. اور وہ تو وہ سب پا چکے جو کہ وہ کبھی سنتے تھے. دیکھیں نا، ایک چیز کا سننا ایک الگ بات ہوتی ہے یا پڑھنا ایک الگ بات ہوتی ہے، لیکن اس کا تجربہ کرنا، اس میں بہت فرق ہوتا ہے، بہت فرق. جیسے مثلاً ہے کہ جو مظالم دنیا میں ہو رہے ہیں اس وقت، مثلاً ایک مثال کے طور پہ کہتے ہیں کہ فلسطین میں جو ہو رہا ہے، تو اب ہم ویڈیوز دیکھ کے اس کی دیکھ کے اتنا روتے ہیں اور دل ہمارا تڑپتا ہے اور ہمارا پورا دن ایسا لگتا ہے کہ ایک ڈپریشن ہو گیا. لیکن اب جو وہاں کا تجربہ کر کے آیا، اس بندے نے کہا کہ جو کچھ آپ دیکھتے ہیں وہ 1% بھی نہیں ہے جو ان کے اوپر گزر رہی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جتنی مرضی آپ کے سامنے ویڈیو بھی دکھا دی جائے، آپ کے سامنے اس کی منظر کشی کر دی جائے، آپ کو کتنی بھی اس کی انفارمیشن دے دی جائے، مگر جو اصل وہاں کا تجربہ کرنا ہے اس چیز کا، وہ بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے، بالکل الگ ہوتا ہے. چاہے وہ حشر کے میدان کی بات ہے، چاہے وہ جنت کی بات ہے یا جہنم کی بات ہے. اس پہ ایک سیریز میں نے کی تھی میدان محشر میں میری کہانی. بہت الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے اس کو سے بہت کچھ سیکھا اور اپنی زندگیاں بھی بدلیں. اس کا بہت پازیٹیو فیڈ بیک آیا, بہت سارے گروپس میں آج تک چل رہی ہے اور وہ اس قرآن پاک سے اور احادیث سے ہی لی گئی ہیں. وہ جتنی بھی اس میں واقعات بیان کیے گئے ہیں ایک آپ بیتی کی شکل میں تاکہ لوگ انٹرسٹ سے سن سکیں. تو اگر آپ نے نہیں سنی تو آپ ضرور اس کو سنیے. وہاں جو نعمتیں ہوں گی نا وہ ہم ابھی یہ بیان کر سکتے ہیں یا قرآن سے پڑھ رہے ہیں یا ہم اس کو سوچ رہے ہیں کہ کیسی ہوں گی, مگر یقین جانے یہ ذرے کے برابر بھی جھلک نہیں ہے اس کی, ذرے کے برابر بھی. اگر دنیا کی ریئل ویڈیوز دیکھ کے بھی ہم 1% نہیں اپنے آپ کو وہاں پہ سمجھ سکتے اور وہاں کا تجربہ کر سکتے, تو اندازہ کیجئے کہ وہ جگہ جو بیونڈ امیجنیشن ہے وہاں کی کیسے ہم صورتحال کو آج جان سکتے ہیں. تو یہ ٹریلر بھی نہیں میں کہہ سکتی, ٹریلر میں بھی کچھ نہ کچھ تو آپ دیکھ ہی لیتے ہیں, یہ ٹریلر بھی نہیں ہے, اس سے بھی کم کی چیز ہے جو ہم پڑھ کے کچھ نہ کچھ امیجن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اوکے, اللہ تعالی کی جو بنائی بھی ایک مخلوق کے اپنے ہاتھ سے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو انسانوں کے لیے بنا دیا ان کے مزے کے لیے, وہ کسی انسان نے نہیں بنائی, وہ کسی مشین سے نہیں بنی بھی, وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے اس کو تخلیق کیا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے اپنے صالح بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں اور ان کو کوئی آنکھ کبھی دیکھ ہی نہیں سکتی, کبھی کان کوئی کسی کان نے سنا نہیں, کسی انسان کے دل پہ اس کا خیال بھی نہیں گزرا. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین, ہم پڑھ چکے ہیں سورہ سجدہ میں کہ کوئی انسان جان ہی نہیں سکتا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے جو آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان کیا ہوا. تو یہ تو ہم اس کا تو ذرا سا بھی گلمپس بھی نہیں ہے اس کی, چاہے وہ حشر کے میدان کی سختیاں ہوں یا وہ جنت کے حوال ہوں. وہ جب وہاں پہ سختیاں جھیل رہے ہوں گے تو اللہ کے نیک بندے جو ہوں گے جنت میں پہنچ چکے ہوں گے, وہ محفوظ ہوں گے ان سختیوں سے, ان کے تو نامہ اعمال پہ بس اللہ تعالیٰ ایک نظر ڈال کے ان کو بھیج چکا ہوگا آگے کہ اب جاؤ تم جا کے مشغول ہو نعمتوں میں, جبکہ کچھ لوگ ابھی حشر کے میدان میں حیران پریشان ہیں اور ان کے اوپر جو سختی ہے اور ان کی جو سوال جواب چل رہے ہیں. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان محاسبے کی ہمیں دعا بھی سکھائی نا, اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا کرتے ہوئے جب سنا تو میں نے پوچھا ہے اللہ کے نبی آسان محاسبے سے کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا آسان محاسبہ یہ کہ بندے کے اعمال نامے پہ اللہ تعالیٰ نظر ڈال کے اسے درگزر کر دے, کیونکہ جس سے اس دن اللہ تعالیٰ نے پوچھ کی شروع کر دی نا تو وہ ہلاک ہو گیا, وہ نہیں بچے گا. تو جنتی لوگ تو کب کے آ چکے, وہ جنت میں بیٹھے ہیں, وہ مزے کر رہے ہیں. ایک معنی میں نے آپ کو بتایا کہ پھل بال کھا رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ بھی ایک زبردست بات ہے. یہ بات ہی بتا رہی ہے کہ وہ کتنے مزے میں ہیں, وہ اپنی بھوک مٹانے کے لیے نہیں اپنے مزے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور پھل کھا رہے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں. دوسری کیا بات ہے کہ وہ خوش و خرم ہیں وہاں پہ, ان کو کوئی غم نہیں لاحق. فاکحون, اور یہ خوشی ایسی ہے جو دائمی ہے, جس کے بعد یہ دھڑکا نہیں ہے کہ ہائی یہ خوشی ختم ہو جائے گی, کیونکہ دنیا کی ہر خوشی کے ساتھ ایک غم لگا ہوتا ہے. کسی کو کتنی بھی خوشیاں مل جائیں یہ دھڑکا ہوتا ہے کہ ہائی یہ خوشی کہیں میری غارت نہ ہو جائے, اس خوشی کے اندر کوئی ایسی چیز نہ ہو جائے کہ جو ایک دم پریشانی کا سبب بن جائے. آپ اس دنیا میں ہی دیکھتے ہیں لوگ خوشی سے بے قابو ہو رہے ہوتے ہیں और अचानक कोई ऐसी न्यूज़ आ जाती, कोई ऐसा हादसा हो जाता है, कुछ ऐसा हो जाता है कि वही घर मातम की जगह बन जाता है, वहां पे सफ़े मातम बिछ जाती है। तो यहाँ की कोई खुशी भी ऐसी नहीं जो मुकम्मल हो, और कोई खुशी ऐसी नहीं जो दाइमी हो, जो चलती ही रहे। एक खुशी आती भी अगर तो साथ ही कोई गम शुरू हो जाता है, या कोई खुशी होती भी है तो साथ ही कुछ फिकरात लगी होती हैं। मिसाल के तौर पे एक बच्चे की आपको खुशी मिलती है कि वो बहुत अच्छे नंबर लेके पास हो गया, साथ ही दूसरे बच्चे का गम होता है कि हाय उसकी शादी नहीं हो रही, तीसरे बच्चे का गम होता है कि वो बिगड़ गया। कोई दुनिया के हालात होते हैं जो आपको गमजदा कर रहे थे। तो आप कोई भी खुशी में ये नहीं कह सकते कि हाँ मैं मुकम्मल तौर पे खुश हूं, क्योंकि इस दुनिया में ऐसी खुशी इंसान पा ही नहीं सकता। अल्लाह ताला का ये एहसान है कि उसने ये बातें हमें बता दी ताकि हम इसी दुनिया को सब कुछ ना समझ लें, और यहीं पे खुशियां पाने के लिए सारी जिंदगी मेहनतें ना करते रहें, बल्कि आखिरत की उस खुशी के लिए मेहनत करें जो कभी खत्म नहीं होगी। आप देखें यहां पर अल्लाह ताला ने उनकी ये बात बता के हमें ये थोड़ा सा एक सीन दिखाया, एक एक थोड़ी सी ग्लिम्स है उस चीज की, थोड़ी सी कि वो किस तरह के हालात के अंदर बैठे होंगे, वो क्या उनका मंजर होगा, वो किन चीजों में मशगूल होंगे। हम व अजवाज, हम वो और उनके स्पाउसेस, अजवाज शोहर के लिए बीवी, बीवी के लिए शोहर, पेयर्स के लिए आता है वो और उनके अजवाज, क्या फी जिलाल अलल अराई की मुत्तकीउन, ये भी वहां की मंजर कशी है, वहां का एक सीन है जो दिखाया जा रहा है कि आप उसको इमेजिन करें थोड़ी देर के लिए, जैसे कि आपको एक जैसे दिखाया जाता ही ना कोई एल्बम या कोई सीन या कोई स्क्रीन के ऊपर आपको जो दिखाया जाता है कुछ के, देखो कितने मजे के अंदर है वो, सायों के अंदर। जो ही साये की बात आती है जहन में क्या आता है, एक ठंडक का एहसास, एक सुकून का एहसास। साये में पता नहीं इस लफ्ज के अंदर ही एक इंसान फौरन से सोचने लगता है कि जैसे सुकून आ गया, क्योंकि साया हमेशा चिलचिलाती धूप से इंसान के लिए एक पनाहगाह होता है, एक खुशी का सामान होता है। साये को हर कोई तलाश करता है इस दुनिया में, वहां पे कोई चिलचिलाती धूप नहीं है, लेकिन साये से बता के बता दिया गया कि कितना सुकून होगा। और वो वहां पर किसी चेयर पे नहीं बैठे होंगे और ना ही किसी बिस्तर पे लेटे हैं, अलल अराई की मुत्तकीउन, तख्तों पे बैठे हुए होंगे। जैसे आप इस दुनिया के अंदर ना मैं कोई बता सकती हूँ, ना ऐसी कोई चीज हो सकती है जो जन्नत की आसाइशों की कुछ भी मिसाल बन सके, मगर ऐसे तख्त जिनके ऊपर पर्दे लगे होते हैं, जैसे आप कहें कि दुल्हन की मसहरी बनाई जाती है ना, चारों तरफ से एक पर्दे से लगाए जाते हैं और बड़ी खूबसूरत सी, इस तरह से तख्त होंगे और वो उन तख्तों के उसमें बैठे होंगे, तख्तों पे रिक्लाइन फॉर्म में, क्योंकि तख्त पे तकिया लगाए हुए बैठे हुए, ना तो लेटे हुए और ना ही पूरे स्ट्रेट ऐसे बैठे हैं जैसे कि बिल्कुल हाजिर बाश होता है, बल्कि एक ऐसे मूड में जो रिलैक्सिंग मूड होता है। तो उस उनकी पोजीशन को बता के कि तकिए लगाए होंगे, तकिए पे आप कब बैठते हैं, जब कोई टेंशन नहीं होती, जब रिलैक्स करना होता है, जब मजा करना होता है, जब सारे कामों से फारिग हो जाते हैं तो फिर आप तकिया लगा के बैठ जाते हैं ऐसे। तो ये उनके हालात हैं, जेवरों में होंगे, आसाइशों में होंगे, और उनके चेहरों से खुशी टपक रही होगी, सारी दुनिया के गम खत्म हो गए, झंझट खत्म हो गए, काम खत्म हो गए, दुनिया में तो कामों से फरागत नहीं, दुनिया में तो आप अपने साथी के साथ भी बैठना चाहें, अगर नौकर चाकर भी हैं, आप अपने दोस्त अहबाब प्यारों के साथ अपने साथी के साथ बैठना भी चाहें, कहीं ना कहीं आके कोई फिक्र की बात, कोई परेशानी की बात आपको बेचैन किए रखती है, बैक ऑफ योर माइंड कुछ ना कुछ चल रहा होता है। वहां पे अल्लाह ताला ने इस ख्याल से भी इंसान को फारिग कर दिया कि वो ये सोचे कि हाय मेरे फलां जहन्नुम में होगा, हाय उसका क्या हो रहा होगा, اس خیال سے بھی فارغ کر دیا. اتنے مگن ہیں, جب انسان مگن ہوتا ہے نا چیزوں کے اندر, جیسے میں نے وہ بچے کی مثال دی, جب مگن ہوتا ہے اس کو نہ وقت کا احساس ہوتا ہے نہ اس کو کسی چیز کی پرواہ ہوتی ہے, باہر دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس کو کچھ نہیں ہے, وہ اسی وہ گیمز میں جیسے مگن ہے. اسی طرح اتنے مگن ہیں کہ ان کو کچھ بھی یاد ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں, کیا ہو رہا ہے جو جہنم ہے اس میں, کیا ہو رہا ہے کسی کے ساتھ, کیا بن رہی ہے, کس کا حساب کتاب کیا ہو رہا ہے, باہر کون لوگ ہیں جن کے ساتھ اس وقت مشکل سوال پوچھے جا رہے ہیں, وہ کس مشکل کے اندر ہیں, وہ ہمارا پیارا ہے یا نہیں, کچھ بھی پرواہ نہیں. اللہ اکبر, کچھ مماثلت بھی آپ نہیں کر سکتے جنت کی اس دنیا کے ساتھ, اس لیے کہ اس دنیا میں ایسا کچھ ہے ہی نہیں. یہاں کی ہر چیز ایک تو پرانی ہو رہی ہے, وہاں کی کوئی چیز پرانی نہیں ہے. لہم فیہا فاکہتم ولہم ما یدعون, ان کے لیے ہر چیز ان کے سامنے پیش کی جائے گی, جو میوے ہوں گے اور جس کی بھی وہ خواہش کریں گے. دنیا میں خواہشات کرتے ہیں انسان اور خواہشات ٹوٹتی رہتی ہیں. کوئی انسان ایسا نہیں جو کہے کہ میری سب خواہشات پوری ہو گئیں. جبکہ جنتی کہیں گے, جب اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے تمہیں کچھ چاہیے, وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ تو نے تو ہمیں ہر چیز دے دی, اس کا مطلب اب کچھ ایسی چیز نہیں رہ جائے گی جس کو وہ کہیں گے ہاں. جبکہ اس دنیا میں آپ پوچھیں لوگوں سے تو کوئی کہے گا میری تو یہ بڑی خواہش ہے, بس یہ میری خواہش پوری ہو جائے, ایک پوری ہوتی تو کہتا دوسری پوری ہو جائے, دوسری پوری. اس لیے کہ یہ ناقص ہے نا, اس میں کمپلیشن نہیں ہے, اس میں پرفیکشن نہیں ہے. تو آپ ایک چیز کی خواہش کرتے ہیں, سوچتے ہیں بس یہ آخری ہے, بس یہ ایک میری پوری ہو جائے, لیکن وہ ایک نہیں ہے, اس ایک کے بعد ہی دوسری ساتھ ہی شروع ہو جانی ہوتی ہے, کیونکہ وہ مکمل ہی نہیں. پھر ایک خواہش پوری ہو بھی جاتی ہے تو انسان اس کے بعد کیا کہتا ہے, ہاں یہ تو میں نے ایسا سوچا تھا لیکن ایسا تو نہیں نکلا. وہ جو آپ نے خواہش کی تھی جب وہ پوری ہو جاتی ہے تو وہ والی اطمینان اور وہ والی خوشی بھی نہیں ہوتی, دو دن کی ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر وہ چیز عام. مثلا آپ خواہش کرتے ہیں کہ فلاں گاڑی مجھے مل جائے, یا فلاں گھر مجھے مل جائے, یا فلاں کے ساتھ میری شادی ہو جائے, اس کے بعد کیا ہوتا ہے, جب وہ آپ کو مل بھی جاتی ہے چار دن بعد وہی گھر ایسے عام سا لگنے شروع ہو جاتا ہے, وہی گاڑی لگتی ہے کہ نہیں اتنا بھی کوئی خاص نہیں, بس اس سے زیادہ بڑھ کے کچھ ہونی چاہیے. جس ساتھ شادی ہوئی ہوتی ہے اس کے ساتھ بھی چار دن کے مزے, اور اس کے بعد ایسا لگتا ہے کہ ہاں یہ بڑی کوئی خاص چیز تو نہیں تھی, اتنی اس کے پیچھے میں دیوانی ہوئی بھی تھی, اس میں تو اتنے سارے نقص ہیں, یہ بھی ہے یہ بھی ہے. جبکہ جنت میں ایسا نہیں, وہاں کی نعمتیں ہمیشہ بڑھتی رہیں گی, وہاں کے مزے بڑھتے رہیں گے. انسان کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ اس کا دل بھر جائے کہ اچھا میں بور ہو گیا, ہائے میرا دل بھر گیا اب جنت سے, اب تو کوئی جائیں جا کے مصیبت کی جگہ پہ جاؤں اور پھر واپس آؤں. اگر ایسا ہی ہوتا تو پھر ان کو لے جا کے ایک دفعہ جہنم کے اندر غوطہ لگا کے ڈال دیا جاتا, لیکن ایسا نہیں ہے. ورنہ کہہ دیا جاتا تھوڑے دن بعد بور ہو جائیں گے, پھر وہ کچھ اور چیز مانگیں گے, پھر وہ ان کو دی جائے گی. ایسا کچھ بھی نہیں ہے, ایسا لگتا ہے سرور ہی سرور ہے, ایسا لگتا ہے کہ ہر چیز مکمل ہو گئی. آپ دیکھیں یہاں پر نہ تو کوئی چیز مکمل ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی چیز ہمیشہ کی ہوتی ہے, سب چیزیں پرانی ہو رہی ہیں, چیزوں میں خرابی آ جاتی ہے. جیسے مثلا میں نے آپ کو بتایا کہ آپ ایک گاڑی ہی لیتے ہیں, کچھ دن بعد اس کے ساتھ ہی کوئی پریشانی آ جاتی, گاڑی خراب ہو گئی, اس کے ساتھ کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا, اس کا ماڈل پرانا ہو گیا, کتنی ساری چیزیں ہیں نا. تو کیسے ہم اس دنیا میں رہ کے اور یہاں کوئی ہم نے ابھی دیکھا ہے اور یہاں سے ہم سوچیں کہ وہ جنت تو ایسی ہوگی تو پھر ہم اس میں پھر کیا کریں گے, پھر ہمارے پاس تو کوئی کام کرنے کا ہی نہیں ہوگا, ہم اس کو جان ہی نہیں سکتے, ہم اس کو جان ہی نہیں سکتے, کیونکہ وہ کچھ بھی ایسی نہیں ہے جیسی یہ دنیا ہے, ٹوٹلی الگ جہان ہے, وہ آخرت الگ جہان ہے. آپ اس کو ایسے ہی سمجھ لیں کہ جو بچہ ماں کے پیٹ میں ہو اس کو آپ کہیں دنیا میں یہ بڑی بڑے باغات ہیں, بڑی بڑی بلڈنگز ہیں, بڑا عیش ہے, اتنی کھلی ہے, اتنی بڑی ہے, اتنی بڑی ہے, آسمان اتنا بڑا ہے, وہ تو حد نگاہ تک آسمان ہی چلتا رہتا ہے, وہ کہے گا نہیں ایسا تو کچھ بھی نہیں, ایسا کیسے ہو سکتا ہے, ये ऐसी इतनी खुली जगह कैसे हो सकती है, क्योंकि वो एक तंग जगह में है ना। अच्छा, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, वो कैसी चीज हो सकती है? वो बिल्डिंग क्या होती है? ऐसे बागात क्या चीज होते हैं? दरख्त क्या होते हैं? आलीशान घर क्या होते हैं? वहां पे मजे से आराम क्या होता है? मुझे तो नहीं पता। उसको क्योंकि यही पता है कि ये घुटी हुई जगह, यहां पे इस तरह बंद होके रहना, इतनी सी सरा खुराक और चारों तरफ अंधेरा। सब इसी मिसाल को समझ ले। वो उस माँ के पेट के जहान से इस दुनिया में आता है तो हक्का बक्का रह जाता है, हैरान रह जाता है, ये क्या। अब हम भी जब आखरत के उस जहान में जाएंगे तो तब हैरान हो जाएंगे कि ये क्या। लेकिन ये इस चीज के ऊपर यकीन कर लेना जो बताया जा रहा है, ये इस वक्त हमारे लिए यही मतलूब है हमसे। हम बस ये मान लें कि ऐसा ही है वहां पर, क्योंकि हम इस वक्त उस जहान को जान ही नहीं सकते। तो उनके लिए वहां पे मेवे होंगे। अच्छा, एक बात और, यहां पे शुगुल इन में भी नकेरा है, दिलाल इन में भी नकेरा है, वाकिहात उन भी नकेरा है, जिसमें इसकी कसीर तादाद में होने का माना एक आता है, डाइवर्सिटी। यानी शुगल भी बहुत तरह के होंगे, वो एक नहीं होगा कि बस एक ही चीज, इतनी वैरायटी होगी उसमें, एक मजे की चीज, उसके बाद दूसरी एक्साइटमेंट, फिर तीसरी एक्साइटमेंट। एक साहबी ने पूछा था ना, या रसूलल्लाह क्या जन्नत में खेती बाड़ी होगी? आपने फरमाया हाँ, अगर तुम चाहो तो। ठीक है, और फिर देखिए साया कितना होगा, साये ऐसे बड़े बड़े साये होंगे कि घुड़सवार 100 साल तक चलता रहे साये में, तो साया खत्म नहीं होगा। अब इसको हम कैसे समझे? अब आपको जब भी मैं ये बात कहूँ ना, तो आप बस यही सोच लिया करें, वो जो माँ के पेट में बच्चा वो समझ नहीं सकता। इसी तरह हम नहीं समझ सकते, बस समझना वाताना, बस आमन्ना कह के हमने बस आगे चलना, हमने मान लिया। ठीक है, तो अब ये रिलैक्स इसलिए कर रहे हैं कि बहुत काम करके आए दुनिया में, जितनी जिंदगी थी ना इन्होंने बहुत काम किया, तो अब रिलैक्सेशन है। इसीलिए आता है ना, कुलू वशरबू हनीयम बीमा असलफ तुम फिल अय्यामिल खालिया, जो तुम मेहनतें उन दिनों में करते रहे ना, उसके बदले में आज खाओ पियो मजा करो, क्योंकि इन्होंने दुनिया में बड़ी मेहनत की। अब मेहनत के दिन खत्म हो गए, अब मजे के दिन आ गए, और जो दुनिया में मजा करता रहा वो फिर वहां पर हिसाब किताब के लिए खड़ा रहेगा। ठीक है, और फिर देखिए फलों की बात यहां पे आई, तो फल जैसे मैंने आपको बताया इंसान मजे के लिए खाता है, और वहां पर हर किस्म के फ्रूट, हर किस्म की वैरायटी, और वो ऐसा नहीं कि मांग मांग के लेंगे, बल्कि यदाउन से मुराद ये है, इसमें भी एग्जेजुरेशन है ना, यदाउन नहीं है, यदाउन है। मैंने आपको क्या बताया था कि जितने लेटर्स ज्यादा होंगे उतने माने में भी ज्यादती आप देखेंगे, ज्यादा हो जाएगा माना। यानी जिस चीज का दिल चाहेगा वो भी बोलेंगे भी नहीं, कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप यहां पे, तो क्या अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाएं, अब आपने कोई काम नहीं करना, ऑर्डर करें, आप ऑर्डर करते हैं तो कितनी देर बाद आता है कि भूख से इंसान बिलबिला उठता है, उसके बाद जो है वो आराम आराम से लेकर आ रहे होते हैं। तो जन्नत में ऐसा नहीं है, इधर ख्याल आया उधर वो चीज सामने, ख्याल आया बस दिल में क्या है, इस चीज का दिल चाह रहा है। तो अब आप देखें कि वो जब कहेंगे ना दरख्त पे देखेंगे कोई फल, तो कहेंगे कि वो बड़ा मजे का लग रहा है, उसी वक्त वो फल झुक के उनके सामने आ जाएगा, कुतूफ हुआ दानिया करीब आ जाएगा उनके मुंह के करीब, वहीं पे वो तोड़ लेगा वहीं से। तो इससे आप उनकी ये भी समझ सकते हैं इस बात से कि फलों का ही जिक्र क्यों है, ताकि हमें ये पता चले कि लग्जरी आइटम है ना फल, हर कोई एक दुनिया में अफोर्ड नहीं कर सकता। फल एक ऐसी चीज है जिसको आप बस खुशी के लिए खाते हैं, मजे के लिए खाते हैं, तो उनके मजे को बताने के लिए। फिर कोई भी हमारी खुशी पूरी नहीं होती جب تک کہ ہمارے ساتھی ہمارے ساتھ نہ ہو. جب بھی ہم کہیں مثلا جاتے ہیں, کوئی اچھی چیز ہمیں ملتی تو ہم کہتے ہیں نا کہ اکیلے کا کیا مزہ, اکیلے کیا فائدہ. تو دل کرتا ہے کہ ساتھ کوئی ہو, تو ان کے ساتھی ان کے ساتھ ہوں گے, ٹھیک ہے, اور ان کے ساتھ وہ بیٹھے ہوئے ایسے جیسے آپ دیکھتے ہیں بیچز کے پاس بھی میں نے ایک تصویر دیکھی تھی, تو انہوں نے اس طرح کے بیڈ سے بیڈ ٹائپ کی چیز اریکا اس کو اس کے ساتھ تھوڑا بہت آپ کر سکتے ہیں, بیڈ ٹائپ کی چیزیں, وہ چاروں طرف پردے لگے ہوئے ہیں, سامنے سمندر کی رہ رہے ہیں, اٹھ رہی ہیں, ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے, اور بڑے وہ پتلے پتلے جو پردے ہوتے ہیں تو شیئر کرٹنز لگا کے انہوں نے اس کو وہ کیا ہوتا ہے, اور پھر لوگ وہاں پہ جیسے ریکلائننگ پوزیشن کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں. تو یہی سوچ رہی تھی, سبحان اللہ, انسان کی جو خواہش ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو پتا ہے نا کہ وہ کس چیز میں ریلیکس کرتا ہے, اس چیز میں اس کو مزہ آتا ہے, تو وہ تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہیں اور ایک بادل آتا ہے اور دسترخوان اس سے اتر جاتا ہے کھانوں کا, تو سبھی انجوائے کر رہے ہیں. اور پھر سب سے بڑی بات جو انسان کے لیے ہے وہ ہے جس کے لیے اس دنیا کے اندر اس نے ہمیشہ خواہش کی, کوشش کی, اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی رضا. دیکھیں انسان اللہ کی رضا پانے کے لیے کتنے کام کرتا ہے نا اس دنیا کے اندر, خاص طور پہ جو مومن ہے وہ کتنی طرح کی چیزوں کو سہتا ہے, کس لیے؟ اللہ اس سے راضی ہو جائے, اللہ تعالیٰ میرا رب خوش ہو جائے. اور اس دن جب انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا آئے گا, سلام قولا من رب الرحیم, سلام, اللہ تعالیٰ کا سلام جب آئے گا تو وہ ہے جو کمپلیشن کر دے گا اس کی ساری جو نعمتیں ہیں ان کی کمپلیشن. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جنت میں نعمتیں بڑھتی جائیں گی, اور یہ ہے اس کا کلائمیکس کہ جب جنت والوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا مل جائے گی, جب یہ سلامتی کا پیغام آئے گا نا کہ سلامت, تو یعنی اللہ تعالیٰ اب راضی ہو گیا. اب سلامتی کس سے؟ سلامتی یعنی ہر قسم کی آفت, ہر قسم کی پریشانی, ہر قسم کی مصیبت, ہر قسم کے خوف سے سلامتی. اب یعنی کوئی بھی چیز تمہیں ہرٹ نہیں کرے گی, اب سلامتی ہے تمہارے لیے. ٹھیک ہے, جب ہم دنیا میں بھی کسی کو سلام کرتے ہیں تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایک تو ہم اس کو دعا دے رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں آپ کے اوپر سلامتی ہو. دوسرا کیا ہوتا ہے کہ آپ میرے شر سے سلامت رہیں گے, یہ بھی مطلب ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور تیسری کیا بات ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کا نام ہے السلام, تو جب ہم کہتے ہیں السلام علیکم یعنی السلام ہو تم پہ, یعنی اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے, السلام تمہارے اوپر ہو یعنی تمہاری حفاظت کرے, وہ تمہارے اوپر سلامتی نازل کرے. تو یہ تو بہت ہی پیاری چیز ہے, جو سلام کا کلمہ ہے وہ اس دنیا میں بھی آپ دوسرے کو جب یہ کہتے ہیں تو آپ اس کو سلامتی کا پیغام ایک دے رہے ہوتے ہیں اپنی طرف سے, اور آپ اس کو دعا بھی دے رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ سلام ہی سلام ہے. دیکھیں پہلے تو فرشتے ہی سلام کریں گے, جب لوگ انٹر ہوں گے نا جنت میں تو فرشتے ان کو گریٹ کیسے کریں گے, ان کو ویلکم کریں گے سلام کہہ کے, اور آپس میں بھی ایک دوسرے کو سلام کریں گے, اور پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کو سلام کرے گا. دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو سلام بھیجا ہے, جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, ان کو اللہ تعالیٰ کا سلام ملا تھا, ابراہیل علیہ السلام لے کر آئے تھے کہ اللہ تعالیٰ سلام کہتا ہے ابو بکر صدیق کو, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو یہ سلام دیا اور یہ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ راضی ہیں, تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے تھے, کیونکہ دیکھیں نا اتنے مالدار اور اتنا سب کچھ ہو کے اور اس کے بعد کن حالات میں آ گئے تھے. تو ایک وقت وہ بھی آیا تھا نا کہ اپنے گھر میں ایک چیز بھی نہیں رہی تھی, جب تبوک کے موقع پہ سب کچھ دے دیا تھا. اور آپ کو پتہ ہے حضرت خدیجہ کو جبرائیل علیہ السلام نے سلام دیا تھا اس دنیا میں جب وہ تشریف لا رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ خدیجہ آپ کے پاس آ رہی ہیں، ان کو میرا سلام کہیے. تو یہ سلام جو ہے نا بہت ہی عمدہ چیز ہے، اس سے اجر بھی آپ پاتے ہیں، ثواب بھی آپ کو ملتا ہے، اور یہ ہمارے اس دین کا ایک شاعر میں سے ہے سلام. اور ہمارا دین ہے ہی اسلام، کہ جو اس دین میں داخل ہو جائے اس کے لیے بھی سلامتی ہے. تو جب ہمیں ایک دوسرے کا سلام پا کے کوئی کہے آپ کو جی فلاں نے آپ کے لیے اسپیشلی سلام بھیجا ہے تو خوشی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ جب سلام کرے گا تو تب کیفیت کیا ہوگی؟ جانتے جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا تو ان کو پہلا حکم کیا دیا تھا؟ یہ حکم دیا تھا کہ جاؤ جا کے فرشتوں کو، فرشتوں کی جماعت وہ بیٹھی ہے، آپ جا کے ان کو سلام کریں اور پھر دیکھیں وہ آپ کو کیا کہتے ہیں. تو آدم علیہ السلام گئے تھے اور ان کو جا کے السلام علیکم کہا تھا، تو انہوں نے وعلیکم السلام کہا تھا. تو آدم علیہ السلام نے آ کے اللہ تعالیٰ کو یہ بتایا کہ فرشتوں نے یہ جواب دیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم تمہارا اور تمہاری اولاد کا قیامت تک کے لیے یہ تحفہ ہے. یہ بخاری کی حدیث ہے. تو یہ تو تحفہ ہے جو ہمیں ملا ہے. تو اب اس وقت سے جب سے آدم علیہ السلام ہے اس وقت سے یہ تحفہ ہے. اب کئی لوگوں نے اس کو ہیلو ہائے میں بدل دیا اور اس کو سوچ لیا کہ وہ زیادہ اچھے کلمے اور اسے ہم زیادہ کول نظر آتے ہیں. نہیں، سلام تو اتنا عمدہ کلمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سلام کریں گے، اس سے زیادہ اچھا کوئی کلمہ ہوتا تو وہ کہہ دیا جاتا کہ اللہ تعالیٰ وہ فرمائے گا. نہیں، لیکن سلام کہا گیا. کیوں نہیں گڈ مارننگ، ہائے، ہیلو کیوں نہیں کہا گیا؟ سلام کیوں کہا گیا؟ تو اس سے بڑھ کے پھر کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ اگر ہوتی تو اللہ تعالیٰ وہی کرتا. لیکن اس کا مطلب ہے کہ سلام ہی سب سے عمدہ گریٹنگ ہے جو آپ کسی کو دے سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی شان یہی ہے کہ وہ سب سے عمدہ چیز کو اپناتا ہے. تو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب سلامتی کا یہ پیغام دیا نا کہ سلام ہو تم پہ، تو سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ اب راضی ہے. یہ تو اس کا مطلب کہ اللہ راضی ہو گیا، تبھی تو سلامتی بھیج رہا ہے نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی تو انسان کے لیے ایک پریشانی کا باعث ہے. اللہ تعالیٰ کی ناراضگی تو سمجھ لو کہ اب شر آئے گا، کوئی اب رحمتیں اٹھ گئیں. تو جب اللہ تعالیٰ سلامتی دے دے اور وہ رب جو رحمان ہے جو رحیم ہے وہ سلامتی بھیج دے، تو سوچیں پھر کتنی رحمتوں کا نزول ہوگا. آپ دیکھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جنتیوں سے ارشاد فرمائے گا، جنتی لوگوں وہ عرض کریں گے اے ہمارے پروردگار ہم حاضر ہیں تیری جماعت جناب میں اور تیری اطاعت میں، بھلائی ساری تیرے ہی ہاتھ میں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تم راضی ہو؟ وہ عرض کریں گے اے ہمارے رب ہم راضی کیوں نہ ہو، تو نے ہمیں جو وہ کچھ عطا کر دی جو اپنی مخلوق میں سے کسی کو بھی نہیں دیا. اس سے پتہ چلتا ہے نا وہ کنٹینٹ ہوں گے وہاں پہ، وہ خوش ہوں گے جو ان کو ملا ہوا ہے، ان کی کوئی اور طلب نہیں رہ جائے گی، کوئی اور لسٹ نہیں رہ جائے گی کہ او یہ یہ چیزیں ابھی رہ گئی ہیں یہ بھی ہماری پوری کر دیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں تمہیں اس سے بھی زیادہ بہتر چیز نہ عطا کروں. جنتی عرض کریں گے یا اللہ اس سے بہتر اور کون سی چیز ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا میں تمہیں اپنی رضا سے نواز رہا ہوں، آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا. تو اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے یہ بہت بڑی نعمت ہے جو ان کو وہاں پہ ملے گی. اور پھر اللہ تعالیٰ کا دیدار تو اتنی بڑی یہ نعمت ہے کہ وہ ساری اور چیزوں کو جو جنت میں ہیں وہ تو بھول ہی جائیں گے. ایسے نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات جو جمیل ہے، اللہ تعالیٰ حدیث میں آتا ہے نا اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور جمال کو پسند فرماتا ہے، وہ کتنا وہ رب کیسا خوبصورت ہوگا جس نے خوبصورتی کو پیدا کیا، وہ رب کیسا ہوگا جس نے اس جہان میں ساری یہ خوبصورتی رکھ دی جس کو دیکھ کے آپ حیران ہو جاتے ہیں، وہ رب بنانے والا کیسا خوبصورت ہوگا اور وہ رب کیسا ہوگا؟ تو جو انسان اس دنیا میں نیکیاں اس لیے کرتا رہا اس نیت کے ساتھ کہ اللہ ایک دن تیرا دیدار چاہیے مجھے، اس دل کو کیسا قرار آ جائے گا کہ جو محنتیں کی، جو مشقتیں اٹھائیں، جو غم اٹھائے، جو پریشانی اٹھائی، وہ صرف اس لیے تھی، جو صبر کیا صرف اس لیے تھا کہ اللہ ایک دن تیرا دیدار مل جائے نا تو اللہ سب چیزیں بھول جائیں گی مجھے. از ورتھ اٹ, از ورتھ اٹ. دنیا میں کوئی بھی محنت جو آپ کر رہے ہیں, اپنے آپ کو کھپا رہے ہیں, گلا رہے ہیں آخرت کے لیے, وہ ورتھ اٹ ہے. کبھی بھی اس کو یہ نہ سمجھے کہ ہائے اتنا کر دیا نہیں. اس لیے کہ جس دن اللہ تعالیٰ کا دیدار ملے گا نا تو آپ کہیں گے وہ جو چین, وہ جو سکون, وہ جو مزہ آئے گا, آپ کہیں گے کتنا بھی آپ سے محنت کرا لو وہ بھی کم ہے, وہ بھی کم ہے. یہ ساری زندگی بھی انسان لٹا دے وہ کم ہے اس کے مقابلے میں جو وہاں ملے گا. تب پتہ چلے گا, تب اس کی ویلیو پتہ چلے گی, تب انسان کہے گا وہ تو کچھ بھی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ تو اشکور ہے, واقعی اللہ تعالیٰ قدردان ہے. اے اللہ تو رحیم ہے, تو رحمان ہے, ہمارے عمل تو کچھ بھی نہیں. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا, ہم تو نہیں راہ پا سکتے تھے. شکر ہے اللہ کا ہی کہ اس نے ہمیں ہدایت دے دی, ہمیں یہاں تک پہنچا دیا. تو انسان اس دنیا میں جو بھی نیکی کرے اسی نیت کے ساتھ کرے کہ اے اللہ تیرا دیدار مل جائے نا تو قرار آ جائے گا, بس ساری ہی چیزیں, بس پھر سارے غم بھول جائیں گے. جنت کا تو ایک غوطہ سارے غموں کو بھلا دے گا. اللہ تعالیٰ کا دیدار تو بہت بڑی چیز ہے, بہت بڑی چیز ہے. اللہ مینا نسل کا لذت النظر الی وجهک و شوق الی لقائک. اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے تیرے چہرے کے دیکھنے کی لذت کا اور تیری ملاقات کا, کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن اپنا دیدار عطا فرمائے. تو کوئی چیز اس کا مقابلہ نہیں پھر کر سکتی, ایون جنت کی نعمتیں نہیں اس کا مقابلہ کر سکتی. تو دنیا کیا مقابلہ کرے گی؟ آپ یہ دیکھ لیں کہ جنت کے آگے یہ دنیا کچھ نہیں ہے, اور اللہ کے دیدار کے آگے جنت کچھ نہیں ہوگی. اللہ اکبر. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے پیغام بھجوائے گا سلام کا, بعض کہتے ہیں اللہ تعالیٰ خود جھانکے گا جنتیوں کو اور ان کو سلام کرے گا, اور یہ ان کے لیے بہت بڑا اعزاز ہوگا. اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں سلام کر رہی ہے, بہت بڑی بات ہوگی. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سلام کرنے میں کبھی نہ شرم محسوس کریں, نہ کوئی آپ کو اس میں جھجک ہونی چاہیے کہ میں کیوں سلام کروں. جب اللہ تعالیٰ سلام کرتا ہے, وہ خود سلام کر رہا ہے, تو ہم کیوں اس چیز کے اندر جھجکیں, شرمائیں؟ یہ کوئی ہماری شان کو گھٹا نہیں دیتا کہ اگر ہم نے پہل کر لی سلام کرنے میں. یاد رکھیے, کیونکہ میرا رب اس دن جنتیوں کو سلام کرے گا. تو اب تو ہمیں اس چیز کے ساتھ محبت ہونی چاہیے کہ ہم سلام زیادہ سے زیادہ کیا کریں. ٹھیک ہے نا, جو چیز جو اللہ تعالیٰ کر رہا ہے وہ ہم اس چیز کو کاپی کریں کہ ہم نے سلام کرنا ہے بہت, اور یہی چیز جنت میں لے جانے والی ہے. کیونکہ وہ اس حدیث میں آتا ہے نا کہ آپ کا ایمان, یعنی آپ کا ایمان مکمل ہوگا تبھی آپ جنت میں جا سکتے ہیں, اور ایمان کب مکمل ہو سکتا ہے؟ جب آپس میں محبت کریں. اور محبت آپس میں کب ہو سکتی ہے؟ یہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نسخہ بتا دیا کہ سلام کرنے سے. تو سلام میں کوشش کریں گے, پہل ہی کیا کریں, اس میں بخل نہ کریں. تو سلام قولا من رب رحیم. اور رحیم کیوں آیا یہاں پہ؟ کیونکہ اللہ تعالی کی رحمت ہی ہوگی کہ لوگ جنت میں جا سکیں گے. اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا, اپنے عمل سے نہیں جا سکتا. لہٰذا یہ بھی اس طرف اشارہ ہے کہ یہ رب کی رحمت ہے کہ یہ یہاں پہ پہنچ گئے. اور ادھر دیکھیں, ادھر کیا سین ہے حشر کا پھر دکھایا گیا ہے. وامتاز الیوم ایوہ المجرمون, اے مجرموں آج کے دن علیحدہ ہو جاؤ, الگ الگ ہو جاؤ. یہ کیا ہے کہ جب حشر کے میدان میں لوگ کھڑے ہوں گے, اس دن مجرموں کو الگ کر دیا جائے گا مومنوں سے. وہ اس لیے یہ اعلان کیا جائے گا تاکہ ان کی ایک طرح سے اس میں رسوائی ہوگی, ایک طرح سے ان کے لیے ذلت ہوگی. اس لیے کہ دیکھیں نا, آپ اگر مثال کے طور پہ اناؤنس کر دیا جائے کہ دیکھیں جن کے نمبر 20 سے کم آئے ہیں وہ کلاس سے نکل جائیں. صرف اتنا کہنا بھی کسی کے لیے کتنی بے عزتی کا سبب ہو سکتا ہے. کہ پہلے تو چھپے بیٹھے تھے نا, سب کے اندر ہی گلے ملے ہوئے تھے, کوئی فرق پتہ ہی نہیں چل رہا تھا. اب کیا ہے, اب سب کو پتہ چل رہا ہے کہ کون کہاں ہے, کس سٹینڈرڈ پہ ہے, کون مجرم ہے. اور مجرم ہونا ہی انسان کے لیے کتنی رسوائی کا سبب ہوگا. یہ اب دنیا میں تو دیکھیں لوگ سب گھلے ملے ہوتے ہیں, سب ایک ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں, مومن بھی کافر بھی ایک ہی محلے میں ہو سکتا ہے رہ رہے ہیں, ایک ہی جگہ میں رہ رہے ہیں, ایک ہی جگہ پہ جاب کر رہے ہیں, کسی کا تھوڑی پتہ چلتا ہے. یا کوئی منافق ہے, ایک ہی فیملی کے اندر ہیں لوگ ایسے, لیکن سب ساتھ ساتھ چلتے ہیں, ساتھ ساتھ رہ رہے ہیں. وہاں پر ایسا نہیں ہوگا. وہاں پر جب یہ اعلان کر دیا جائے گا تو ان کے لیے اتنی بڑی ایک تو رسوائی کی بات ہوگی, دوسری کتنی ان کے لیے پریشانی کا سبب ہوگی. یہ مجرم ہے, یہ الگ ہو جائیں. اسی طرح دیکھیں اب جو لوگ کافر ہوں گے وہ الگ الگ ہو جائیں گے, یا جس کا جیسا جرم ہوگا ان کی بھی کیٹیگریز کر دی جائیں گی. دیکھیں مجرموں میں بھی اقسام ہوں گی نا, کوئی ہے جو ایتھیسٹ ہیں, کوئی ہیں جو تکبر والے ہیں, کوئی ہیں جو وعدہ خلاف ہیں, کوئی ہیں جو کس طرح کے. تو ہر ایک کی اپنی اپنی جس طرح کی کیٹیگری ہوگی اس کے اندر وہ چلے جائیں گے. اللہ اکبر. ایسے وقت کے اندر انسان کے اوپر بہت ہی مشکل ٹائم ہوگا, اس لیے کیونکہ اللہ اکبر وہ کس کیٹیگری میں ہے. بعض دفعہ انسان اپنے آپ میں بھی ڈینائل میں رہتا ہے کہ نہیں میں تو بہت اچھا ہوں, میں تو بالکل ٹھیک ہوں. اگر اس دن انسان اپنے آپ کو جتنی بھی جسٹیفیکیشن دے کہ میں تو صحیح ہوں, اس کو الگ کر دیا جائے گا. سورہ روم میں آتا ہے وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ. جس دن وہ ساعت قائم ہوگی نا, اس دن سب جماعتیں الگ الگ ہو جائیں گی. کئی چہرے سفید ہوں گے, کئی چہرے سیاہ ہوں گے, کسی کے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ہے, کسی کے بائیں ہاتھ میں, کسی کی پشت کے پیچھے سے دیا گیا. کوئی تر و تازہ مسکراتے چہرے, حشاش بشاش, کئی چہروں کے اوپر بالکل کالاہٹ ہے, کئیوں کا نور ان کے دائیں اور آگے دوڑ رہا ہوگا, اور کئی ان کی حالت اتنی بری ہوگی ان کے پاس کوئی نور نہیں ہوگا. تو الگ الگ کر دیے جائیں گے. صالحین الگ ہوں گے, فاسق الگ ہوں گے. یہ آیت بہت زیادہ ڈرا دینے والی ہے, کیونکہ دنیا میں اس چیز کا پتہ نہیں چلتا. یہاں پہ استاد ہے یا شاگرد, باپ ہے یا بیٹا, پیر ہے یا مرید, سب اپنی اپنی جگہ پہ, ہر ایک اپنے آپ کو صحیح سمجھتا اور سب مل جل کے ہی رہتے ہیں. کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں ذرا کوئی کم ہوں. کوئی کسی کو بیٹا باپ کو قابل احترام سمجھ رہا ہے, مرید پیر کو اپنے سے زیادہ نیک سمجھتا ہے, شاگرد سوچتا ہے میرا استاد ہے تو یہی بہت بڑی چیز ہے. لیکن قیامت کے دن اگر باپ فاسق ہے, اگر وہ پیر گناہگار ہے, اگر وہ استاد بدکار ہے, تو وہ نیکوں سے الگ کر دیے جائیں گے. دنیا میں ایک ہوتا ہے نا, آپس کے اندر ایک رشتہ ہوتا ہے, اس کا بھی ایک ادب احترام ہوتا ہے, ایک تقدس ہوتا ہے. اور سب یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہاں جی یہ بہت, میں ان کا عقیدت مند ہوں, ان کی بڑی عزت ہے, یہ بہت بڑی چیز ہے. لیکن سوچیں کہ اس دن رسوائی کا کیا عالم ہوگا, کیونکہ سب کے سامنے یہ اعلان ہوگا. دیکھیں, اور جب سب کے سامنے کوئی چیز کی جائے نا, تو وہ انسان کو زیادہ بڑی بے عزتی فیل ہوتی. کسی کو تھپڑ مارا جائے تنہائی کے اندر, ایون ایک بچے کے لیے بھی बड़ों को तो छोड़े, एक बच्चे के लिए भी तन्हाई के अंदर उसको थप्पड़ मार दें, अकेले में मार दें, वो उसको इतना दुख नहीं होता, लेकिन पूरी क्लास के सामने अगर एक बच्चे को थप्पड़ मारा जाए तो वो उसकी एम्बेरसमेंट ज्यादा होती है, थप्पड़ के जो तकलीफ है वो उतनी नहीं होती जितनी ये रुसवाई का एहसास उसको होता है। तो सोचे उस दिन कितने बड़े बड़े लोग होंगे जिनको ये कहा जाएगा अलग हो जा मुजरिमों। जहां कहते हैं कि कुफार के हर फिरके के लिए जहन्नुम में अलग अलग तबका है और हर फिरके को अलग अलग तबके में रखा जाएगा, तो अलग अलग कर दिया जाएगा। इसी तरह इंसान अपने बहन भाइयों के अंदर, अपने रिश्तेदारों के अंदर, अपने दोस्त अहबाब के अंदर, हस्बैंड वाइफ भी एक ही घर के अंदर या एक ही जगह में रह रहे होते हैं, तो आप देखें इनमें भी अगर कोई फासिक फाजिर है और दूसरा कोई नेक और साले है तो उस दिन जुदाइयां हो जाएंगी, जुदाई होगी। तो जब ये कहा जाएगा तो उस दिन कैसी रुसवाई होगी। इसका एक माना यह भी किया गया कि अपनी जो आरजुएं हैं तुम्हारी, जो ख्वाहिशात, जो उम्मीदें, उनसे अलग हो जाओ, यानी हर ख्याल से अलग हो जाओ। तो मुजरिमों को एक दूसरे से भी अलग कर दिया जाएगा, ये भी माना है। और फिर जो रिश्तेदार हैं उनसे भी अगर वो फासिक फाजिर हैं और ये मोमिन है तब भी अलग कर दिया जाएगा, उनकी तवक्कोआत और उनकी आरजुएं और उनके ख्वाहिशात से भी अलग कर दिया जाएगा। और फिर अगर उनमें से कोई फासिक है, कोई फाजिर है, वो भी अलग अलग खड़ा किया जाएगा। तो कैटेगरीज में भी आगे आगे मोमिन काफिर तो अलग अलग होंगे ही, लेकिन उससे भी आगे भी सब कैटेगरीज भी होंगी, क्योंकि हर एक का अलग तबका है ना जहन्नुम के अंदर। सारे जहन्नुम में एक ही जगह पे थोड़ी है, हर एक के लिए अलग अलग जहन्नुम है। तो उसके जुर्म के मुताबिक उनकी भी आगे सब कैटेगरीज है। इसीलिए एक बुजुर्ग एक रात ये आयत पढ़ते हैं तो सारी रात वमताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून पढ़ के रोते रहते हैं कि उस दिन क्या होगा, पता नहीं मुजरिमों की सफ में खड़ा होऊंगा कि मोमिनों की, पता नहीं नेकों में होऊंगा या बदों में, फासिक फाजिर में होऊंगा या सालेह में, कोई कह नहीं सकता। यहां पे तो कहा गया ना ऐ जुर्म करने वालों, सिर्फ काफिरों नहीं कहा गया, ऐ जुर्म करने वालों, ऐ गुनाहगारों अलग हो जाओ। अब यहां पे इकट्ठे मिलके नहीं रह सकते, अब यहां पे एक साथ नहीं हो सकते कि जो है जो चलो वहां पे भी दुनिया में काम चलता गया ना, तो अब भी चलो चलते जाते इसी तरह इनके साथ वहां पे भी दाखिल हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। और फिर इनको डांट पिलाई जाएगी इसके बाद, क्या कहा जाएगा, अलम आहद इलैकुम, क्या मैंने तुमसे अहद नहीं लिया था, या बनी आदम, ए आदम के बच्चों, किस चीज का, अल्लाह ताबुद शैतान के, शैतान की पूजा ना करना, तुम्हें कहा नहीं था। देखिए ये अब इन मुजरिमों को इस तरह से बेइज्जत एक तरह से किया जा रहा है कि जैसे एक माँ बच्चे को कहती ना जब नुकसान हो जाता है, मैंने तुम्हें मना नहीं किया था यहां पे नहीं जाना, मैंने तुम्हें कहा नहीं था कि बाहर कदम ना रखना, अब तो नुकसान हो चुका, उसको याद दिलाया जाता है कि देखो मैंने तो तुम्हें मना किया था, मैंने तो तुम्हें रोका था। ये अहद कब का है, ये अहद जब अहद अलस्त लिया गया था तभी ये अहद है कि अल्लाह की इबादत करनी है, किसी और की नहीं करनी, ये आपका रब एक अल्लाह है और कोई नहीं है, अहद पक्के वादे को कहते हैं, किसी और की इबादत नहीं। और यहां पे इबादत से मतलब क्या है, कोई कहेगा तो नहीं कि मैं शैतान की इबादत करता हूं, हाँ आज दुनिया में ऐसे लोग हैं जो इबादत भी करते हैं, बहुत कम है जो कहते हैं हम सैटर्न वर्शिपर्स हैं, ये भी एक नई चीज दुनिया में निकल आई, आज तक इंसानियत में कभी ऐसा नहीं होता कि वो शैतान की पूजा करे, آپ پچھلے کافر ہوتے تھے، لیکن وہ کافر کیسے ہوتے تھے؟ کہ وہ ہمیں اللہ کا قرب چاہیے، ہم اس لیے بتوں کو پوجتے ہیں، ہمیں یہ ہماری سفارش اللہ کے ہاں کریں گے، کچھ نہ کچھ تو ان کے اندر کوئی شرم اور حیا تھی، لیکن آج تو وہ بھی ختم ہو گئی کہ کھلم کھلا ہی کہنے لگے ہم شیطان کی ورشپ کرتے. تو ایک تو مانا یعنی جنہوں نے شیطان کی پوجا کی، دوسرا مانا کیا ہے؟ عبادت کا مانا ہوتا ہے اطاعت. اطاعت تو آپ کو کہا گیا تھا کہ اس کی اطاعت نہیں کرنی، اس کے پیچھے نہیں چلنا. انہ لکم عدو مبین، یہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے. کھلا دشمن کیسے ہے؟ یعنی اس کی دشمنی کھلم کھلا ہے. کیسے؟ جب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کو کہا گیا اور شیطان نے نہیں کیا تھا، اس وقت اس نے کیا کہا تھا؟ اگر آپ قرآن اٹھا کے دیکھیں، سورہ اعراف میں دیکھ لیں، تو شیطان نے اس وقت ہی کہہ دیا تھا کہ میں اس کو لے کر جاؤں گا جہنم میں اپنے ساتھ، میں اس کے آگے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی، ہر طرف سے آؤں گا. اللہ تعالیٰ نے اس دن ہی یہ فیصلہ دے دیا تھا کہ جو تمہاری فالوئنگ کریں گے وہ تمہارے ساتھ ہی جہنم میں جائیں گے. تو یہ تو ایسا دشمن ہے جس نے کہا تھا کہ میں اس کو بہکاؤں گا، میں اس کو جہنم کی طرف لے کے جاؤں گا. اس کی جو دشمنی کھلم کھلا ہے، اس نے کوئی ہیڈن نہیں ہے اس کی دشمنی کہ پتہ ہی نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا بھی دیا اس قرآن میں کہ کھلم کھلا دشمنی ہے اس کی. ایک دشمن ہوتا ہے نا کہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کون دشمن ہے، ایک دشمن ایسا بھی آپ کا ہوتا ہے جو کہ آپ کو کھلم کھلا چیلنج کرتا ہے کہ میں آپ تمہیں چھوڑوں گا نہیں. انسان پھر کتنا کیئرفل ہوتا ہے، کتنا بچ بچ کے چلتا ہے. کہ ہم جن خاندانوں میں دشمنیاں ہوتی ہیں نا، آپ کو پتا ہوگا ہمارے یہاں بڑے بڑے جو یہ وڈیرے اور اس طرح ہوتے ہیں، جب دشمنی ہوتی ہیں وہ تو کسی وقت بھی ہتھیاروں کے بغیر اور باڈی گارڈز کے بغیر نکلتے نہیں ہیں. ان کو ہر وقت ڈر ہوتا ہے کہیں سے دشمن نہ حملہ کر دے. ان کو ہر وقت دشمن کا اس سے پریشانی ہوتی ہے، اس سے چکنے رہتے ہیں. کسی طرف سے بھی دشمن آ سکتا ہے، کسی وقت بھی حملہ کر سکتا ہے. وہ تیاری اپنی رکھتے ہیں، ان کو پتا ہے ہماری دشمنیاں چل رہی ہیں. اور یہ دیکھ لیں انسانیت کو، اس کو بتا بھی دیا گیا کہ وہ تمہارا اتنا کھلا دشمن ہے، نون اینمی، اوپن، کلیئر، پھر بھی انسان بے پرواہ رہتا ہے اور اس کے لیے دروازے کھلے رکھتا ہے. شیطان کے بھی دروازے ہیں آنے کے، جب انسان ان دروازوں کو بند نہیں کرتا نا تو شیطان انٹر ہو جاتا. دروازے وہ کون سے ہیں کسی وقت اور ڈسکس کریں گے، لیکن شیطان جو ہے انسان کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے، اور اس نے یہ چیلنج کیا ہوا ہے کہ میں ان کو جہنم میں اکثریت کو لے کر ہی جاؤں گا. اس لیے ہی قیامت کے دن وہ کہے گا نا، جہنمیوں سے خطاب کر کے کہے گا، ایک ممبر پہ کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا اور اس کا وعدہ سچا تھا، میں نے بھی تم سے وعدے کیے مگر میرے وعدے جھوٹے تھے، لیکن میرا تمہارے پر کوئی زور نہیں تھا، میں تو صرف وسوسے ڈال سکتا تھا، تو آج مجھے الزام نہ دو، اپنے آپ کو الزام دو. اس لیے کہ آپ کو تو بتا دیا گیا نا وہ کھلا دشمن ہے اور وہ وسوسے کی حد تک صرف آ سکتا ہے، اور لیکن بار بار ڈالے گا وسوسے، بار 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 چھوڑے گا نہیں، اور مرتے دم تک انسان کے اندر وسواس ڈالتا رہتا ہے اور اپنی پوری کوشش کرتا رہتا ہے، ٹرائی کرتا ہے، پورا زور لگاتا ہے کہ انسان بہک جائے، گمراہ ہو جائے، گناہوں میں پڑ جائے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے ہٹ جائے. اور ان یہ دشمن ایک تو وہ اسپیسیفک دشمن ہے، اس کے چیلے آگے، اس کے ایجنٹس سے آگے جو آگے کام کرتے ہیں، ایک تو وہ ہے نا شیطان جو ابلیس تھا، اور جب اس کے ایجنٹس ہیں وہ بھی اسی کا کام کر رہے ہیں، وہ بھی اس کی ٹیم ہے، ایک حزب الشیطان ہے، ایک حزب اللہ ہے. تو حزب الشیطان جو اس کی ٹیم ہے نا، جو اس کی آرمی ہے، اس کے اندر انسان بھی ہیں، وہ بھی اسی کا ایجنڈا پورا کرتے ہیں. ان کی اطاعت بھی شیطان کی اطاعت ہی ہے نا، جب آپ ان کی مانیں گے، جب وہ لوگ، وہ چاہے آپ کے دوستوں کے فارم میں ہوں، چاہے آپ کے رشتے داروں کی فارم میں ہوں، آپ کے خاندان، آپ کے گھر میں، کسی بھی فارم میں ہوں، ہو سکتے ہیں کسی رشتے کی فارم میں بھی ہو سکتے، وہ آ کے جب آپ کو نیکی سے ہٹانے کی کوشش کریں، یا کسی برائی کی دعوت دیں یا گناہوں کو ہلکا کر کے دکھائیں، مزین کر کے دکھائیں، اس میں اتنا مزہ ہے، کوئی بات نہیں کر لو، پھر کیا ہوتا ہے، سب کر رہے ہیں، سمجھ جائیں کہ یہ حزب الشیطان میں سے میرے پاس کوئی آیا، یہ شیطان کا ایجنٹ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ مت عبادت کرنا شیطان کی، یعنی مت اس کی اطاعت کرنا۔ اور یہ کب عہد لیا تھا؟ میں نے کہا عہد الست بھی ہے اور عقل بھی جو انسان کو دی ہے اس میں بھی یہ اللہ تعالیٰ نے کیپیبلٹی رکھ دی ہے کہ وہ سمجھ سکتی ہے، پہچان سکتی ہے کہ یہ راستہ صحیح نہیں ہے، یہ برائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اے بنی آدم، بنی آدم کہا گیا کیونکہ ساری انسانیت سے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا تھا، صرف مسلمانوں سے نہیں، ہر مذہب کے، ہر بیک گراؤنڈ کے، ہر زمانے کا انسان جو قیامت تک آنا ہے آدم علیہ السلام سے لے کے، وہ سب سے اللہ تعالیٰ عہد لے چکا ہے کہ آپ نے شیطان کی پوجا نہیں کرنی، شیطان کے راستے پہ نہیں جانا۔ اللہ اکبر، اس سے بڑا دشمن کون ہو سکتا ہے؟ اس دنیا میں جتنے دشمن ہیں انسان کے، وہ کیا کر سکتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ انسان کی جان لے لیں گے، اس کو مال کو برباد کر دیں گے، اس کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں، لیکن وہ جو بھی کر سکتے ہیں وہ اس دنیا کا نقصان کر سکتے ہیں۔ یہ جو شیطانی دشمن ہوتے ہیں نا، چاہے وہ انسانوں کی فارم میں ہو، چاہے جنوں کی فارم میں ہو، چاہے وہ بڑا ابلیس ہے یا اس کے لشکر کے کوئی لوگ، وہ انسان کی آخرت کو خراب کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ان دشمنوں سے بچ کے رہنے کا یاد دہانی ہے اس کے اندر کہ ہمیں ان سے بچ کے رہنا، لیکن اس دن یاد دلایا جائے گا کہ کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا، یعنی حجت تمام ہو گئی نا، اللہ تعالیٰ نے کوئی بہانہ نہیں انسان کے لیے چھوڑ دیا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، شیطان بھی ہوتا ہے کوئی، اور شیطان بھی ہمارا دشمن ہے، کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ اس کی نہیں سننی؟ عہد لیا تھا۔ اور آج بھی دیکھیں جن جو غیر مسلم ہیں جو شیطان کی پوجا کرتے، شیطان کے کہیں کرتے، اور وہ ان سے جو برے برے کام کراتا ہے ان کو پتہ ہی یہ برائی کے کام ہیں، یہ غلط کام ہے، ایسے نہیں کہ وہ اس کو نیکی سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ شیطان شیطان ہی ہے، وہ اس کو کوئی فرشتہ نہیں کہہ رہے ہوتے، مگر پھر بھی اس کے پیچھے جا رہے، اپنے دشمن کے پیچھے۔ جو اپنے دشمن کے پیچھے چل پڑا تو پھر دشمن تو کبھی بھی انسان کی خیر تو نہیں چاہے گا۔ جگہ جگہ قرآن پاک میں آتا ہے انہ لکم عدو مبین، کھلا دشمن، کھلا دشمن، اتنی دفعہ بتا دیا کہ تمہارا ایک دشمن ہے جو تمہاری تاک میں بیٹھا ہوا ہے، پھر بھی انسان سمجھے نا اس کو دشمن، یا اس کی کے راستے کو فالو کرنے لگے، تو یہ تو بالکل ہی عقل سے پیدل بات ہے۔ وَأَنِ عَبُدُونِ، اور تم عبادت کرو میری، ہذا صراط مستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ۔ انسان کو بتا دیا گیا کہ سیدھا راستہ کیا ہے، کہ ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت، وہی سیدھا راستہ ہے۔ اگر ہم سے پوچھا جائے کہ اسلام کیا ہے، اسلام کیا ہے، اور اس کو اپنے بالکل بریفلی ڈسکرائب کرنا ہو، تو اس آیت کو بتا دیں کہ ایک اللہ کی عبادت، یہی صراط مستقیم ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے عہد لیا تھا، عہد یہ ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے ہم نے۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ وہ راستہ جو اللہ تعالیٰ تک پہنچاتا ہے، اور وہ صرف ایک راستہ ہے۔ بہت سارے راستے یاد رکھیں صراط مستقیم نہیں ہیں، کہ ہم کہیں وہ بھی صحیح ہوتے ہیں، وہ لوگ بھی تو ایک خدا کو ہی مانتے ہیں، وہ فلاں بھی نہیں، آخر میں تو جا کے سب ایک کو ہی مانتے ہیں، تو ان کا بھی ٹھیک ہی ہوگا۔ دیکھو کسی کو غلط نہ کہو، سارے ہی ٹھیک ہے۔ تو آپ نے تو یہ خود ہی فتویٰ دے دیا، صراط مستقیم جو ہے وہ سارے ہی ہیں، صراط تو ایک ہے، یہ پلورل تو نہیں ہے، یہ تو واحد ہے، ایک راستہ ہے۔ آپ نے اتنے سارے راستے بنا دیے، سارے ہی صراط مستقیم ہیں، سب کو چلنے دو جدھر وہ جا رہے ہیں، سب ہی اللہ تعالیٰ کے لیے ہی کوشش کر رہے ہیں، تو اس لیے کسی کو غلط نہ کہو، یہ غلط بات ہے۔ کیونکہ صراط مستقیم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک اللہ کی عبادت بھی کرو، ساتھ اوروں کی بھی عبادت کرتے جاؤ، یہ نہیں ہے۔ صراط مستقیم یہ ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کرنا، یا کنعبدو، یہ ہے صراط مستقیم، وہ ذات جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا، جس نے مجھے پیدا کیا، مجھے کھلایا پلایا پالا، وہی اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، مالک بھی وہ خالق بھی وہ. پھر عبادت میں ہم پھر یہ مانا لیا کہ عبادت کا مطلب اطاعت بھی ہے، عبادت کے اندر اطاعت کا معنی ہے، الگ سے نہیں ہے اطاعت کرنا کوئی چیز کی، عبادت تو اللہ کی کریں اور اطاعت کسی اور کی نہیں، جس کی پھر آپ اطاعت کرتے ہیں، جس کو فالو کرتے ہیں، اصل میں تو آپ اسی کی عبادت کر رہے ہیں. تو اگر ہم کہتے ہیں کہ عبادت تو ہم اللہ کی کرتے ہیں لیکن اطاعت ہم فلاں کی کرتے ہیں، نہیں، نبی کی بھی اطاعت ہم کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ نبی اپنی بات نہیں کرتے، وہ اللہ ہی کی بات ہم تک پہنچاتے ہیں، اس لیے ہم ان کی اطاعت کرتے ہیں، ورنہ ہم ان کی ایز ہیومن، ایسے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی آپ نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، اس وقت کی باتوں کو تو ہم لے کے ان کے اوپر تو اطاعت نہیں کر رہے ہوتے. ہم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے اعلان کے بعد کی باتیں ان میں اطاعت کر رہے ہوتے. تو ہم دیکھیں کہ اطاعت نبی کی بھی اسی صورت میں، اسی طرح کسی کی بھی اطاعت اسی صورت میں ہوگی جب وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے انڈر ہو، اللہ کی بات کے باہر کسی کی بات ہو وہ ہم اطاعت نہیں کرتے. اور جب ہم کسی کی بات کو تب مانیں گے جب وہ اللہ کی بات کے مطابق ہو، تو یہ اللہ ہی کی عبادت ہے. ٹھیک ہے، صراط مستقیم وہ جس کی ہم روزانہ دن میں کتنی دفعہ دعائیں کرتے ہیں، وہ یہی ہے کہ ایک اللہ کی مان کے چلنا، ایک اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پہ اپنی زندگی کو گزارنا، یہ ہے اس کی عبادت کرنا. اور عبادت کیا چیز ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم اپنی خوشی قربان کر دیں، لیکن اس کی بات کو مان لیں، اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کر دیں اس کی اطاعت کے لیے، اس کی بتائے ہوئے راستے پہ چلنے کے لیے، اس کے آگے جھکے رہیں عاجزی کے ساتھ. تو یہ بتا دیا کہ ھذا صراط مستقیم، ھذا اسم اشارہ قریب ہے نا، کہ یہ ہے، یعنی بالکل تمہارے سامنے ہے، ایکسیسیبل ہے، دور جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بالکل سیدھا راستہ ہی اللہ تعالی تک لے جائے گا، ایزی ہے یہ، اس کو ڈھونڈنے کے لیے مارے مارے پھرنے کی ضرورت بھی نہیں، اللہ تعالی نے بتا دیا ہے. ٹھیک ہے، تو صراط مستقیم میں ہی اللہ کی عبادت ہے، یہی راستے پہ چلنا، اس راستے پہ چلنے والا اصل میں اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اور جو دوسرے راستوں پہ چلتے ہیں وہ جتنا مرضی کہتے رہے ہم ایک اللہ کو تو مانتے ہیں، لیکن وہ اللہ کی عبادت نہیں کر رہے، وہ کسی اور کی کر رہے ہیں. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًا كَثِيرًا، اور البتہ تحقیق اس نے گمراہ کر دیا تم نے سے بہت سی مخلوق کو. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ وہاں پہ سارا خطاب ہو رہا ہے کہ کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا، میں تم سے عہد نہیں دیا تھا میرا ہی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے، شرک میں نہ جاؤ، شیطان کی عبادت نہ کرو. لیکن پھر بھی البتہ تحقیق ہے نہیں، یہاں پہ بہت ایمفسس ہے لَقَدْ، لا بھی تاکید کے لیے، قد بھی تاکید کے لیے، کہ یقیناً اس شیطان نے گمراہ کر دیا بہت ساری مخلوق کو، اس لیے کہ اس دن ہجوم کے ہجوم ہوں گے جو جہنم کی طرف جانے والے ہوں گے. میں آپ کو بتایا نا جبل پہاڑ ہوتا ہے، پہاڑ ہوں گے ان کے، یعنی اتنے زیادہ لوگ ہوں گے جنہوں نے جہنم کے لیے تیاری کی ہے اس دنیا میں، جن کے سارے کام ایسے تھے کہ بس جہنم کے لیے جانے کے لیے اپنا راستہ بنایا تھا انہوں نے، تو اکثریت اس طرف ہوگی. اس لیے کہا جا رہا ہے کہ تمہیں نہیں سمجھتی، افلم تکونو تعقلون، تمہیں عقل نہیں تھی، نہیں تم عقل سے کام لے رہے تھے، تمہیں اتنی سمجھ ہی نہیں تھی، یعنی اگر اپنی عقل استعمال کرتے تمہاری عقل ہی تمہیں بتا دیتی کہ یہ صحیح راستہ نہیں ہے جس پہ تم چل رہے. لو کنا نسمع ناقل ما کنا فی اصحاب السعیر، جہنمی یہی تو کہیں گے، سورہ ملک میں آتا نہیں کہ کاش ہم اپنی عقل استعمال کر لیتے، ہم کچھ سن ہی لیتے تو آج ہم جہنم والوں میں نہ ہوتے. نہیں ساری عقل سمجھ ہونے کے باوجود، عہد لیے جانے کے باوجود تم شیطان کے راستے پہ چلتے چلے گئے. تو عقل تو یہ کہتی تھی کہ یہ صحیح راستہ نہیں ہے، تم نے عقل بھی نہ استعمال کی. اصل میں جب انسان دنیا میں اتنا پڑ جاتا ہے اور اپنی خواہشات کے پیچھے دیوانہ ہو جاتا ہے، تو پھر شیطان اس کو جس راستے پہ لے جانا چاہے لے جا لیتا ہے. کیونکہ پھر خواہشات کو پوری کرنے کا راستہ تو یہی ہے نا کہ جو مرضی کرو، جیسے مرضی چلو، بائے ہک اور بائے کروک. پھر شیطان کہتا نہیں، اس طرح تمہاری خواہش پوری ہوگی، اس طرح سے ہوگی. وہ اس کو الٹے سیدھے راستوں پہ لے جاتا ہے، کیونکہ وہ ایک خواہش ہے جس کے پیچھے بھاگ رہا ہے. وہ خواہشات اس کو گمراہی کے راستے پہ دوڑاتی ہیں. انسان جب خواہش کا بندہ بن جائے تو پھر شیطان کے لیے تو آسان ہے نا شکار کرنا اس کو. لیکن جس کی خواہش جنت بن جائے، اس دنیا سے بالا ہو کے وہ اس جنت کے تصور میں زندگی گزارے، وہ رہے اس دنیا میں لیکن اس کی ساری امیدیں، خواہشات، اس کی ساری محنتیں، اس کی سوچ، اس کا گول جنت ہے، تو وہ پھر اس راستے پہ چلتا ہے. تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اس دنیا میں اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنایا اور ان کے پیچھے بھاگتے چلے گئے. شیطان نے پھر دیکھو ان کو کیسا بہکایا. کیونکہ انسان اگر اللہ کے راستے پہ چلتا ہے پھر تو اس کو بڑی ریسٹرکٹڈ لائف گزارنی پڑتی ہے، اس کی آزاد زندگی تھوڑی ہوتی ہے. جو مرضی کرتا رہوں، جو جدھر مرضی آئے، جیسے مرضی کھاؤں، جو مرضی پیوں، جو مرضی پہنوں، جدھر سے مرضی کماؤں، جدھر مرضی خرچ کروں، پھر یہ آزادیاں ختم ہو جاتی ہیں، پھر انسان مقید ہو کے رہ جاتا ہے. تو ایسی جو قید والی زندگی ہے، یہ ہوتی ہے ایک مومن کی زندگی. اس کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے، آزادی نہیں ہے. اس کے لیے تو آخرت ہے آزادی، جنت ہے آزادی. باقیوں کے لیے یہ جنت بنی ہوئی ہے، اسی کو جنت سمجھ بیٹھے. تو اس دن انسانوں کی اکثریت شیطان کی پیروی کر کے آئی ہوگی. اسی لیے کہا، یہ نہیں کہا افلم تکونوا تعلمون، کیا تم علم نہیں رکھتے تھے؟ تو تعقلون کہا گیا، عقل تو سب کے پاس تھی نا، عقل ہی بتا دیتی تمہیں، عقل کو ہی استعمال کر لیتے. اس کا مطلب ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی صلاحیت دی ہوئی ہے کہ وہ صحیح اور غلط کے اندر تمیز کر سکتا ہے، اس کی عقل بتاتی ہے. ہادی جہنم التی کن تم تو عدون، یہ ہے وہ جہنم جس کا تم وعدہ دیے جاتے تھے. اب جہنم ان کے سامنے لائی جائے گی، اور جہنم جب ان کے سامنے رکھی جائے گی، جب تو انسان کے پاس جہنم حشر کے میدان میں ہی لائی جائے گی، اس وقت ہی اس کو، ابھی تو کوئی جہنم کے اندر گیا نہیں ہے، اس کو دکھائی جا رہی ہے، بس سامنے ہے اس کے، اس وقت ہی اس کی حالت غیر ہو جائے گی. اس لیے کہ جہنم اتنا چنگھاڑ رہی ہوگی، اتنا چیخ رہی ہوگی، اور سامنے ہوگی نا، اس لیے کہا گیا نا ہادی ہی، یہ ہے، دکھائی جائے گی ان کو. ابھی تو صرف اس کا ویژولی کرایا جا رہا ہے، یہ ہے جہنم جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. تم تو دنیا میں بہت مذاق اڑاتے تھے، بہت تم اس کو پر کہتے تھے کہ کیا ہے، کب یہ وعدے کا وقت آئے گا، کب ہوگی، لو جہنم کے اتنے داروگے، جہنم میں تم کہتے ہو یہ درخت ہوگا، ایسا ہوگا، زقوم ہوگا، یہ کیسے ہوگا، ہنستے تھے. تو یہ ہے جہنم جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا کہ اگر یہ کام کر کے آئے تو جہنم تمہارا انجام ہوگی، تمہیں یقین نہیں آتا تھا نا، تو دیکھ لو اب سامنے اپنے اس جہنم کو جس کا ذکر اللہ کے رسول کرتے تھے. تو جہنم کی جو کیفیت ہوگی، جو اس کا غصہ ہوگا اس دن کافروں کے اوپر، گناہگاروں پہ، فاسقوں پہ، جو جہنم میں جانے والے ہیں ان کے اوپر جو غصہ ہوگا، کہ وہ اس غصے سے پھٹی جا رہی ہوگی اور آپے سے باہر ہو رہی ہوگی، اسی وجہ سے اس کو چین کیا ہوگا. حدیث میں آتا ہے 70,000 چینز میں، 70,000 چینز میں اس کو باندھا گیا ہوگا، ہر چین کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے اور اس کو گھسیٹ کے لا رہے ہوں گے، حشر کے میدان میں اور وہ چلا رہی ہوگی اور اتنی غضبناک ہوگی کہ میں ان کو کھا لوں جو لوگ اللہ کے نافرمان تھے. اب فرشتے اس کو کنٹرول کر رہے ہیں ورنہ وہ تو ساروں کو کھا جاتی. تو ان کو کہا جائے گا اسلوح الیوم بما کنتم تکفرون, آج داخل ہو جاؤ اس میں. اسلوح کا جو لفظ ہے نا, یہ خاص طور پہ داخل ہونے کے لیے آتا ہے, آگ میں داخل ہونے کے لیے. یعنی یہ دیکھ لو تم اپنے سامنے آگ نا, اب اس کے اندر داخل ہو جاؤ. ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی بھی تمہیں ایسا نہیں ہوگا مگر اس کا پروردگار اس دن اس سے کلام کرے گا, اللہ تعالیٰ خود بات کرے گا اور درمیان میں کوئی ترجمان نہیں ہوگا, ٹرانسلیٹر کوئی نہیں ہوگا, کوئی وکیل نہیں ہوگا, کوئی مقدمہ پیش کرنے والا نہیں ہوگا, خود ون ٹو ون بات کرنی پڑے گی. بس وہ اپنی نیکی کی طرف جب انسان دیکھے گا تو اسے کچھ نظر نہیں آئے گا سوائے اس کے جو اس نے اپنے لیے بھیجا تھا آگے, ٹھیک ہے. اور اپنی گناہوں کی طرف دیکھا گا تو اسے کچھ نظر نہیں آئے گا سوائے اس کے جو اس نے اپنے لیے آگے بھیجا تھا. یعنی جو اس نے کیے تھے وہی نظر آ رہے ہیں, جو اس نے نیکی کی تھی اور آگے بھیجی تھی, جو دنیا میں رہ گئی نیکی کر کے ضائع ہو گئی وہ تو وہیں رہ گئی نا, جو یہاں تک پہنچ گئی وہ صرف نظر آئے گی. اور برائیاں بھی اسی طرح, وہ بھی ان کو بھی اپنے سامنے دیکھے گا تو پھر وہ اپنی ایک طرف ایک دائیں طرف دیکھے گا ایک چیز نظر آئے گی, بائیں طرف دیکھے گا دوسری چیز نظر آئے گی, اور سامنے دیکھے گا تو جہنم کے سوا کچھ چیز نہیں نظر آئے گی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس تم جہنم سے بچو اگرچہ ایک کھجور کے ٹکڑے کے ذریعے, بچاؤ خود کو جہنم سے. یہ ایسی چیز ہے جس سے پیغمبروں نے بھی پناہ مانگی, اللہم اجرنی من النار. یہ دعا کس نے ہمیں سکھائی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. عباد الرحمن کی دعاؤں میں سے وہ راتوں کو دعائیں کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان میں عباد الرحمن کی جو صفات بیان فرمائی ہیں ان میں سے ایک یہ صفت بھی ہے کہ وہ جہنم سے پناہ مانگتے. یہ وہ بلا ہے جس میں جانے والا ناکام ہو گیا, ناکام ہو گیا چاہے وہ دنیا میں کتنا ہی کامیاب تھا, جو اس سے بچ گیا وہی اس دن کامیاب ہوگا. تو ان کو کہا جائے گا داخل ہو جاؤ اس میں. تم دنیا میں مانتے نہیں تھے نا کہ کوئی جہنم میں ہوگی, کوئی جہنم ہوگی, اب جاؤ اس میں, اس کا ایندھن بن جاؤ. اب اس کے بعد انسان کی حالت کیا ہوگی؟ جس انسان کو یہ کہا جائے کہ اب جاؤ تمہارا کچھ اور انجام نہیں ہے, جہنم کے اندر جا کے جلو. دنیا میں کوئی کہہ دے آگ کے اندر جا کے جلو تو انسان کتنی تعویلیں کرتا ہے کہ نہیں میں نے کیا کیا, میں نے تو نہیں کچھ کیا. کوئی راضی نہیں ہوگا کہ اپنے آپ کو جلائے آگ کے اندر. اس سے بھی پناہ مانگی گئی کہ اللہ میں جل جانے سے مروں. یہ بہت ہی تکلیف دہ چیز ہے جلنا. یہاں پہ تو موت بھی نہیں کہ جل کے ماری جائے. اللہ اکبر. تو تم کفر کرتے تھے نا, یہ اس کا انجام ہے. تم انکار کرتے تھے نا, تم کہتے تھے کہ نہیں میں نہیں مانتا, بحثیں کرتے تھے اور بہت باتیں کرتے تھے, تو یہ لوگ یہ انجام آج. اس وقت ان کا حال کیا ہوگا؟ اب جیسے دنیا کے اندر انسان کتنی تعبیلیں دیتا ہے, کچھ اس کو کہہ دیا جائے تم نے ایسا کیا ہے تو اگر اسے کہتا ہے نہیں 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 میں نے تو نہیں کیا, میں نے تو نہیں, فلانے نے کیا, اس نے کیا, اس نے یہ ایسے کر دیا, تو یہ بھی اس دن اس وقت پھر کہیں گے کہ واللہ ما کننا مشرکین, ہم اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں ہم نے تو شرک کیا ہی نہیں, ہم نے تو نہیں کچھ کیا, ہم تو نہیں ایسا کرتے تھے, قسمیں کھا کے کہیں گے. تو اس وقت کیا ہوگا؟ الیوم نختم علی افواہہم, ان کے منہوں پہ مہر لگا دی جائے گی, منہ سیل کر دیے جائیں گے. میں نے آپ کو بتایا نا ختمہ کہتے ہیں کسی چیز کے آخر کو بھی, آخری چیز کو بھی, اور سیل بند کرنے کو بھی. تو سیل کر دیے جائیں گے ان کے منہ, یعنی کچھ بول ہی نہیں سکیں گے. وتکلمنا ایدیہم, اور ان کے ہاتھ بات کریں گے. ہاتھ کیسے بات کریں گے؟ وہ رب جو ایک زبان کو بات کروا سکتا ہے وہ ہاتھوں کو نہیں کروا سکتا. زبان کیا چیز ہے؟ گوشت کا لوتھڑا تو ہے, یہ بھی بول رہی ہے نا, آواز نکل رہی ہے نا, الفاظ بن رہے ہیں نا. تو یہ منہ سے وہ बात करवा सकता तो हाथों से क्यों नहीं करवा सकता। अब जब ये अपने उजर देने लगेंगे, अपने बहाने बनाने लगेंगे, नहीं ऐसे हो गया, वो हो गया, खुदा की कसम मैंने नहीं किया, वो नहीं किया। देखिए, दुनिया में कोई छोटी छोटी चीजों के ऊपर नहीं मानता तो आगे आग देख के कौन कहेगा कि हाँ मैंने किया और मैं जाता हूं इसमें। अब हाथ बोल के बताएंगे जो जुर्म किए हाथों ने, हाथ बोल के बताएंगे कि मैंने इसको मारा, इसके साथ ऐसा किया, यहां चोरी की, यहां खयानत की, यहां पे हराम काम किया, और तशहदु अर्जुलुहुम, और उनके पैर गवाही देंगे इस चीज की गवाही कि हम चल के गए थे, हमने ड्राइव किया था। बीमा कानू यकसिबून, उसकी जो वो कमाई करते थे। अब पैर बोल के ये गवाही देंगे कि हम चल के गए थे, हाथ बोल के ये कहेंगे कि हमसे ये किया था। इसके अलावा भी गवाहियां होंगी। दूसरी जगह कुरान पाक में जिल्द की गवाही की भी बात आती है कि स्किन भी बोलेगी, और आज साइंस कहती है कि हाँ वाकई स्किन इंसान की बातों को रिकॉर्ड करती है, और वो कोशिश कर रहे हैं कि ये जो उसने रिकॉर्ड की हुई है चीजें इनको रिकॉल कर सके, इनको प्ले कर सके। तो अगर इंसान ये सोचता है कि ये रिकॉर्ड कर सकती है, अल्लाह ताला चाहे तो कहीं पे भी रिकॉर्ड करा ले। जमीन भी रिकॉर्ड कर रही है इंसान की हरकतों को, ये हमारे इर्द गिर्द जितना कुछ माहौल है इसमें हमारी रिकॉर्डिंग हो रही है, और हाथ पैर भी कुछ रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, स्किन कुछ रिकॉर्डिंग कर रही है। इंसान अब बच के जाएगा कहां? एक जगह आता है कि आंखें भी बोलेंगी, कान बोलेंगे, वो भी गवाही देंगे उसके खिलाफ, तो फिर इंसान बचेगा किधर से? देखिए, जो अच्छे अच्छे काम होते हैं ना, वो तो इंसान आगे बढ़ के कहना चाहता है कि जी मैंने किया, मैंने किया। हाँ, कोई इल्जाम किसी पे लगा दें फिर देखें कितनी तावीलें, फिर इंसान चुप नहीं रहता, फिर अपनी सफाइयां इतनी पेश करता है। इसी वजह से उसका मुंह बंद कर दिया जाएगा कि अब तुमने नहीं बोलना। वो कहेगा मैं तो किसी की मानता ही नहीं, कोई ये जो सब चीजें ये मुझे खिलाफ, ये मेरे जो नामा आमाल में लिखा ये भी गलत है, मेरे खिलाफ ये जो फरिश्ते कह रहे हैं ये भी गलत है, मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। लेकिन अब क्या करेगा जब अपने हाथ और पैर खुद गवाही देने लगे, अपना जिस्म ही बोलने लगे खिलाफ? इससे पता चलता है ये जिस्म भी हमारा नहीं है, ये भी अल्लाह ताला की अमानत है। ना हमारा होता तो हमारे खिलाफ थोड़ी बोलता। जो जो गुनाह किए होंगे ये बोल के बताएंगे, और सोचें कि वो कितनी रुसवाई होगी इंसान की कि ये बोल के बता रहे हैं। देखिए, अपना ही बच्चा अपने खिलाफ बोलने लगे तो क्या हो जाए? अपना ही कोई मसलन, कुछ मिसाल के तौर पे एक मल्लाह ही है जो एक कैप्टन है किसी शिप का, वो ही अपने शिप को डबोने के लिए खड़ा हो जाए तो फिर और किसका किसी से क्या शिकायत? ये तो अपने थे जिनको सारी जिंदगी अपना समझा, और जिनको सजाने संवारने और इन्हीं की ऐश और इन्हीं को आराम पहुंचाने के लिए इंसान क्या क्या नहीं गलत काम करता। यही है ना, यही जिस्म ही है ना, इसकी राहत के लिए करते हैं ना हम सब जो भी हम कर रहे हैं दुनिया में। कभी इसको इज्जत देने के लिए, कभी इसके ऊपर पर्दे डालने के लिए, कभी इसको इसको इसका स्टेटस बढ़ाने के लिए, कभी इसके लिए आराम के लिए, कभी इसको आसाइशों में रखने के लिए। हम इसी जिस्म के लिए देखा जाए तो सब कुछ कर रहे हैं। सारी हमारी खिदमत जो हो रही होती है ना, वो इस जिस्म के लिए होती है। एसी होना चाहिए, ये जिस्म के लिए है। नरम बिस्तर होना चाहिए, जिस्म के लिए है। गाड़ी होनी चाहिए, जिस्म के लिए है। सर पे छत होनी चाहिए, जिस्म के लिए। खाना पीना जितना हमारे फ्रिज में पड़ा हुआ है, ये इस जिस्म के लिए ही है ना। फिर बेपर्द होके जब औरत घर से निकलती है तो वो भी इस जिस्म के लिए ही है ना। मैं खूबसूरत लगूं, ये खूबसूरती इस जिस्म की ही है ना, रूह की खूबसूरती के लिए तो नहीं कर रही होती है। नींद भी वो इस जिस्म के लिए है ना, जिसके पीछे इंसान नमाजें छोड़ देता है। ये नेल पॉलिश लगाना, ये भी जिस्म के लिए है ना, जिसकी वजह से इंसान का वजू ही नहीं होता। वजू ना हो उसको ये कबूल है, लेकिन नेल पॉलिश के बगैर हाथ नहीं अच्छे लगते मेरे। कितना कुछ वो इस जिस्म के लिए कर रहे हैं। अगर आप जितने अपने दिन भर के काम देखें तो सब इस जिस्म की खिदमत के लिए हैं, वो चाहे हाथ हैं, चाहे पैर हैं, चाहे स्किन है। स्किन के ऊपर भी तो कितना पैसा लगाता है इंसान कि ये स्किन मेरी अच्छी है, स्किन जवान नजर आए। लेकिन आप देखें, ये स्किन ही उस दिन बोलने लगेगी, यही खिलाफ गवाही देने लगेगी, तो फिर इंसान हक्का बक्का रह जाएगा, ये बोलने लगे मेरे खिलाफ। अब क्या क्या चीजें इन्होंने रिकॉर्ड की हुई है, हम तो भूल भी जाते हैं, अगर ये भूले हुए नहीं है क्योंकि इनके अंदर रिकॉर्डेड है। जैसे एक टेप को आप चला दें, उसमें हर चीज रिकॉर्ड है। तो अब ये फिर स्पीचलेस हो जाएंगे, अब क्या कह सकते हैं, अब नहीं समझ आई। अपने अपने जिस्म को ही कहेंगे कि तुम्हारी खातिर ही तो मैं कर रहा था, तुम भी मेरे खिलाफ बोलने लगे। वो आजा कहेंगे, हमें तो उस रब ने बुलवा दिया जिसने बोलने की ताकत दी है इंसान को, उसने हमें भी बुलवा दिया। तो अब हमने इसका मतलब गुनाह करना हो, अल्लाह की नाफरमानी करनी हो, तो ऐसी जगह पे जाकर करें जहां पे ना हमारे हाथ हो, ना हमारी स्किन हो, ना हमारे पैर हो, ना हमारे आंखें हो, ना कान हो, कुछ भी ना हो। तो इनसे छुपके कर सकते हैं कहीं काम ऐसा? इनसे छुपके कहां जाएंगे? ये हाथ कहेगा मैंने गैर महरम को छुआ, ये पैर कहेगा कि मैं ऐसी फोहश मजलिस की तरफ चल के गया, ये आंखें कहेंगी मैंने ऐसे सीन देखे, मैंने ये चीज देखी और ये चीज देखी। कि क्या क्या चीजें नहीं होंगी। एक जगह तो ये भी आता है कि जुबान भी उस दिन अल्लाह के काबू में होगी, जुबान भी इंसान के खिलाफ बोलेगी, ये भी एक जगह आता है। वह जुबान भी अल्लाह के हुक्म पे चलेगी। अभी तो अल्लाह ताला ने ये हमें दी नहीं ना चीजें, तो हम जिधर मर्जी इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ये अमानते हैं ना हमारे पास, तो उस दिन वापस अल्लाह ताला ले लेगा ये अमानते। ये क्या मुश्किल है उसके लिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि ये हमारे आजाब ही हमारे हक में ही गवाही दें, हमारे खिलाफ नहीं। ये हमारे हाथ भी बोलें तो यही बोलें कि हमने इन पे तस्बीह की, अरे पैर बोलें तो यही बोलें कि हम इससे खैर के रास्ते पे चले इनको लेके। देखिए आज हमारे पास इख्तियार है कि हम जिधर मर्जी इनको इस्तेमाल करें, कल हम बेख्तियार हो जाएंगे। कल ये जो जिनको हम अपना समझे हुए यही हमारे खिलाफ होंगे। आप देखें, अगर आपके पास किसी का बच्चा बैठा होगा ना, तो आप कहते हैं कि जो उसके खिलाफ ना बात करो, उसका बच्चा सुन लेगा ना, जाके माँ को शिकायत लगा देगा, ये कहते हैं। तो आपको पता है कि ये सुन रहा है इस वक्त ना, तो मैं इससे बच के बात करूं। और आप देखें तो ये भी ऐसे ही है कि इनसे बच के बात करें, इनसे बच के गुनाह करें, इसलिए कि ये अल्लाह ताला के पास जाके हमारे ही खिलाफ बोलने लगेंगे अगर हमने इनके जरिए गुनाह किए। ये वो सीक्रेट सर्विस है अल्लाह ताला की जो हमें वॉच कर रहे हैं। अब इंसान का कैसा तमाशा बन जाएगा, ये वो कुछ कह रहा है और ये कुछ और गवाहियां दे रहे हैं। हम किसी के आगे झूठे पड़ जाएं तो कितनी शर्मिंदगी होती है, कहते हैं मुझे झूठा कर दिया लोगों के सामने। और यहां पे देखें इंसान क्या उसकी वहां पे वैल्यू रह जाएगी, या क्या उसके इमेज रह जाएगा, जिस इमेज को बचाने के लिए इंसान इस दुनिया के अंदर कितनी तरह की ताबीलें करता है, कितने बहाने करता है, कितने झूठ बोलता है, उस दिन सारा इमेज शैटर हो जाएगा। ये वो है, ये इतना झूठा इंसान है।